بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ صلوات محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامعین، گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو کس طرح سے ختم کیا جائے، کیونکہ تمام جو مذاہب آئے ہیں، الہی ادیان جو ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، سب کا مشن یہ ہے کہ دنیا میں امن و امان ہو. سارے انبیاء یہ مشن لے کر آئے ہیں کہ اللہ کی محبت کا نور لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اور لوگ اللہ کی مخلوق سے محبت کریں اور ان پر رحم کریں. کسی بھی ادیان الہی میں ٹیررزم کی گنجائش نہیں ہے، ایکسٹریمزم کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ صلوات پر محمد و آل محمد. تو ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے ٹیررزم کی یا ایکسٹریمزم کی، کہ کسی اور کی بات نہ سنو صرف ہماری بات سنیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے فاؤنڈیشن پڑتی ہے. کسی اور مذہب کی بات نہ سنیں، کسی اور فرقے کی بات نہ سنیں، کسی اور دین کی بات نہ سنیں، بس صرف ہماری بات سنیں. اگر آپ سچے ہیں تو قرآن نے تو یہ کہا، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. جب ہمارا مذہب سچ ہے، مذہب حق ہے، تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پر محمد و آل محمد. جس دکاندار کا مال کھرا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جا کے بازار دیکھ لے، یہ ہے یا نہیں؟ لیکن جس کا مال کھوٹا ہوتا ہے وہ دکان سے اترنے نہیں دیتا. اسے پتا ہے میرا مال کھوٹا ہے، دوسرے کے ہاں چلا جائے گا، میرے پاس نہیں آئے گا. تو بے عین ہی اسی طرح سے اگر مذہب کسی کا سچا ہے، کھوٹا نہیں ہے، تو اسے ڈر کی بات کیا ہے؟ ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کا ہے. تو عزیزان گرامی، کبھی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ آپ روکے، نہیں نہیں، بلکہ قرآن نے تو یہ کہا، اللہ فقط انہیں ہدایت دیتا ہے. مسلسل یہ آیت سن رہے ہیں، کون؟ جو بات سب کی سنتے ہیں مگر مانتے وہ ہیں جو حق کی بات، جو عقل کی بات. یتبعون احسن، اچھی بات کو مانتے ہیں. دیکھیے، اگر ون سائیڈڈ نیوز سنیں گے سنیں گے سنیں گے، کیا ہوگا؟ دوسروں سے نفرت پیدا ہو جائے گی. دوسروں کو چھوڑیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ساس بہو کے جو پرابلمس ہوتے ہیں، یہ بھی ایک جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کے خلاف بھی مسلسل سنتا رہے سنتا رہے بیوی سے، اور ماں سے نہ پوچھے کہ ہوا کیا، تو وہ ماں سے بھی نفرت کرنے لگے گا. ماں جس نے پالا ہے، ماں جس نے زحمتیں اٹھائی ہیں، اگر اس کے خلاف بھی وہ بیوی سے سنتا رہے سنتا رہے ایک سال دو سال، تو انسان ماں سے بھی نفرت کرنے لگے گا. تو عزیزان گرامی، جب ایک سال دو سال ایک بندہ پوچھتا نہیں ہے کہ اماں کیا بات ہے، قصور کس کا ہے، ون سائیڈڈ نیوز سن رہا ہے، یا مثلا ماں سے سنے بیوی کے خلاف، تو بھی یہی ہوگا کہ بیوی سے نفرت کرنے لگے گا. اگر ماں سے سنے بیوی کے خلاف، بیوی سے نفرت کرنے لگے گا. اگر ون سائیڈڈ نیوز سنے تو بیٹا جب ماں سے نفرت کرتا ہے، اگر فرقے کے خلاف سنے گا تو یقیناً اس سے بھی نفرت کرے گا. صلوات پڑی محمد و آل محمد. اور نفرت جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے ٹیررزم کی اور ایکسٹریمزم کی. اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسلام کے خلاف ہو رہا ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اسلام نے کھلا کہا ہے، ہاتو برہانکم، یہ دین حق کا ہے، یہ دین عقل کا ہے، یہ دین برہان کا ہے، یہ دین دلیل کا ہے. دلیل ہو تو مانو، اگر دلیل نہیں ہے تو ٹھکرا دو. صلوات پڑے محمد و آل محمد. اور دوسری بات، کہ جب آپ دوسرے کی بات سنیں گے نہیں تو غلط فہمیاں بہت بڑھتی چلی جائیں گی. میں نے عرض کیا، شیعہ سنی کو چھوڑیں، مسلمان عیسائیوں کو چھوڑیں، خود شیعوں کے اندر بھی، سنیوں کے بھی اندر شیعہ ہیں وہ شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں، سنی ہیں وہ سنی کو کافر کہہ رہے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ وہ ان کی زبان نہیں جانتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیونکہ ہر علم کی اپنی زبان ہوتی ہے، کیمسٹری کی اپنی زبان ہے، فزکس کی اپنی زبان ہے، اسی طرح سے فلسفی کی اپنی زبان ہے. بہت بڑی عظیم شخصیت ہے شیعوں میں ملا صدرا، ایسا فلسفی کوئی گزرا نہیں ہے. یہ ایٹم کی تھیوری دنیا کو سب سے پہلے اس نے دی ہے، یورپ والوں نے چرائی ہے. حرکت جوہری، سب سے پہلے ایٹم کی تھیوری ملا صدرا آیت اللہ العظمیٰ صدر الدین شیرازی نے دی ہے. ایسا عالم، ایسا فلسفی کہ ابھی کمیونزم پیدا نہیں ہوا تھا،
تو اس کے بارے میں خبر دی اور اس کے بارے میں وہ دلائل بھی پیش کیے کہ یہ ازم ناکام ہو جائے گا، یہ ناکام ہے، نامراد ہے. اسی کے ذریعے سے علماء کمیونزم والوں کو مسلمان بناتے ہیں، لیکن کیا خود شیعوں کے اندر لوگ کہنے لگے یہ کافر ہیں؟ کیوں؟ کہ وہ فلسفے کی زبان نہیں جانتے تھے، بے خبر تھے. کہا یہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ عالم دین تھا، مجتہد تھا، خود شیعہ کہنے لگے یہ کافر ہے. کیونکہ وہ جو کافر تھے، وہ کافر کہہ رہے تھے انہیں، وہ صرف فقہ کی زبان جانتے تھے، اصول کی زبان جانتے تھے، حدیث کی زبان جانتے تھے، تفسیر کی. انہوں نے فلسفہ پڑھا ہی نہیں تھا، وہ فلسفے کی زبان نہیں جانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کافر ہے. بھائی کیوں کافر ہے؟ کہا یہ وحدت الوجود کی بات کرتا ہے، یہ مشرک ہے، اسے قتل کرو. یہ وحدت الوجود کی بات. بھائی وحدت الوجود کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا ہی نہیں. یہ واجب الوجود کی بات. مثلا یہ اصطلاحات ہیں، یہ خاص ٹرمنالوجی ہے فلسفے کی. جب تک آپ فلسفہ نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے حکم دے سکتے ہیں کہ یہ کافر ہے؟ وحدت الوجود کیا؟ یہ تو معرفت کی ایک بلند منزل کو بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سنیں تو صحیح. ملا صدرا یا ایت اللہ علماء صدر الدین شیرازی کہہ رہے ہیں کہ قل ہو اللہ احد. یہ جو قل ہو اللہ احد ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ آج میرے زمانے کے مسلمان اس سورہ کو نہیں سمجھیں گے، آخری زمانے کے علماء آئیں گے، وہ تفسیر کریں گے. اور واقعی یہ کہ صحیح تفسیر کی. اور جب احد کی بات کرتے ہیں کہ قل ہو اللہ احد، کہ خدا احد ہے، کہتے ہیں کائنات میں وجود فقط خدا کا ہے. باقی جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمارا وجود یہ بھی خیال ہے، یہ دیوار کا وجود یہ بھی خیال ہے، یہ درخت کا وجود یہ بھی خیال ہے، یہ پہاڑ کا وجود یہ بھی خیال ہے، سمندر کا وجود یہ بھی خیال ہے، یہ حقیقی وجود نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سب وجود کائنات میں احد فقط خدا کا وجود ہے، باقی جو بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ کے اس میں خالق کی تجلی کا سایہ ہے. کہتے سائے کا کوئی وجود ہوتا ہے اپنا؟ آپ کا سایہ ہے نا، جب تک آپ ہیں تو سایہ ہے، جب آپ نہ رہے تو سایہ بھی نہیں رہے گا. تو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی. مثلا ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں باہر گیا آیا تو روح نکل چکی تھی، تو وجود کہاں رہا آپ کا؟ ابھی بول رہے تھے ختم ہو گئے. کتنے حادثات ایسے ہوتے نہیں، چلتا پھرتا انسان مر جاتا. کہتے ہیں اصلی وجود آپ کا ہے نہیں. قل ہو اللہ احد، اصل وجود خدا کا ہے، آپ کا اپنا وجود کہاں ہے؟ کچھ سال پہلے آپ نہ تھے تب بھی دنیا چل رہی تھی، پھر آپ چلے جائیں گے تب بھی دنیا چلتی رہے گی. صلوات پر محمد و آل محمد. کوئی فرق ہوگا؟ وجود صرف خدا کا ہے. یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے اسم خالق کی تجلی کا بھی سایہ ہے. اتنا عظیم عالم. لوگ کیونکہ لغت نہیں سمجھے، لینگویج نہیں سمجھے، فلسفی نہیں سمجھے، کہنے لگے کافر ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی ایسا ہی بڑا عالم گزرا ہے، ابن عربی، جس پر یہاں یورپ میں پی ایچ ڈی ہو رہے ہیں. ابن عربی میں، عربی نے تفسیر قرآن لکھا ہے 100 والیوم میں، برٹش میوزیم میں موجود ہے. 100 والیوم میں اس سے پہلے کسی عالم نے تفسیر نہیں لکھی تھی. اتنے بڑے عالم، مگر جب انہوں نے صوفیت کی بات کی، یہ علم کی بات کی، خصوص الحکم لکھی، تو لوگ اس کی لینگویج نہیں سمجھ سکے، کہنے لگے کافر ہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. ایسا عظیم شان عالم، 1000 استاد اس نے دیکھے، سفر کیا، فتوحات مکیہ لکھی، یہ عظیم شان کتابیں لکھی، اور یہ کہتا ہے فسوس میں نہیں لکھنا چاہتا تھا، اللہ کے رسول نے حکم دیا یہ کتاب لکھ. صلوات پر محمد و آل محمد. اور یہ معمولی کتاب نہیں، اس کی شرح امام خمینی جیسے عالم لکھتے ہیں، فسوس الحکم، ایسی عظیم شان کتاب ہے. کہتے ہیں انسانوں کی جو کتابیں ایک ایک جو ہے، یہ سرچ ہوا ہے، ریسرچ ہوا ہے، کہ اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، انسان کی کسی کتاب پر اتنی شرحیں نہیں لکھی گئی جتنی ابن عربی کی اس کتاب پر. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. قرآن پر تفسیریں بہت لکھی گئی، لیکن انسان کی کتاب پر. اتنے بڑے عالم تھے ابن عربی، لوگ کیونکہ لغت نہیں سمجھے، کہنے لگے کافر ہے، اس کو پھانسی دو. تو عزیزان گرامی، یہ تعصب کیوں ہے؟ دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں. ہر ایک کی لینگویج ہے. میں نے اب آپ کو سنایا، دیکھیں ہمارے ہاں اصحاب کا لفظ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اہل سنت کے بھائیوں کے ہاں دوسری معنی ہے. اب جب ہم اصحاب کی بات کرتے ہیں، ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ لفظ جیسے قرآن میں آیا ہے، لیکن اہل سنت کے بھائی اس طرح سے استعمال نہیں کرتے. انہوں نے خاص ایک اصطلاح بنائی. یہ صحابی وہ ہے، وہ بھی چار پانچ تحریفیں ہم سن چکے ہیں، جو رسول خدا پر ایمان لائے وہ ہے صحابی، ٹھیک ہے، دیکھے بھی ایمان لائے. لیکن ہمارے ہاں یہ تعریف نہیں ہے. ہمارے ہاں تعریف وہی جو قرآن نے سورہ یوسف میں، سورہ یوسف کا 12 نمبر 30 نمبر آیت ہے، یا صاحب یہ سجن او میرے قید خانے کے دو صحابیوں. یہ کون ہے؟ دونوں کافر ہیں. دو کافروں کو اللہ کے نبی یوسف کا خدا صحابی کہہ رہا ہے. دو کافر بھی صحابی ہو سکتے ہیں، منافق بھی صحابی ہو سکتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں. یا صاحب یہ سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک خدا بہتر ہے یا کئی خدا؟ ایک خدا کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ دونوں کافر تھے، مشرک تھے، تو اب دو مشرک ہیں، دونوں کو اللہ صحابی کہہ رہا ہے. اب ہمارے ہاں وہی تعریف ہے، ہم نے الگ تعریف نہیں کی ہے. جو قرآن کی تعریف ہے ہم اسی تعریف پہ چلتے ہیں. ہمارے ہاں صحابی وہ جو صحبت میں بیٹھنے والا، مومن ہے تو بھی صحابی، کافر ہے تو بھی صحابی، منافق ہے تو بھی صحابی. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سامنے والے نے تو اپنے مذہب سے یہ سنا ہے کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جو دیکھے بھی ایمان بھی لیا. وہ کہتے دیکھو شیعہ صحابیوں کے خلاف پڑ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اصل بیریئر کیا ہے؟ لینگویج کا، اصطلاح کا. اب جیسے ابھی مشکلات ہوئی ہیں، اس وقت بھی ابن عربی کے لیے مشکلات تھی، انہوں نے الگ لینگویج بنائی. ملا صدرا کے لیے مشکلات تھی، انہوں نے فلسفے کی لینگویج بنائی. تو عزیزو آج بھی مشکل جو ہو رہی ہے، مسلمانوں میں فاصلے ہو رہے ہیں کہ الگ الگ ہر ایک نے لینگویج بنائی. غلط نہیں کیا، ہر علم کی ایک لینگویج ہوتی ہے، کیمسٹری کی لینگویج ہوتی ہے. لیکن آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام اس فتنے سے بچ جائے، عوام کو اس لینگویج کا پتہ ہی نہیں ہے، علماء کو پتہ ہے. یا تو مل کر ہم جلسے کریں، اوپن اسٹڈی ہو، اوپن کمپیریٹو اسٹڈی ہو، اوپن ڈسکشن ہو. یا اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ دوسرے سارے اصطلاحات چھوڑ دو، قرآن پر آ جاؤ کہ جو اصطلاحات قرآن نے استعمال کی ہیں اسے مانو. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. جو الگ الگ اصطلاحات بنے اس سے تفرقہ بازی ہو رہی ہے. تو عزیزان گرامی، اب آپ کہتے ہیں ایکسٹریمزم یہاں سے بنتا، اور پھر ایک چیز کو اتنا بڑھا دیتے ہیں جب دوسرے کو سننا ہی نہیں دیتے، دوسرے فرقے کے پاس جاؤ نہیں، جو بھی بھوسا بھر دیتے ہیں دماغ میں، وہ جو بھی غلط بات، بھوسا ہی ہے غلط بات، وہ چل جاتی ہے. ایک چیز کو بڑھا دیتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں. ایکسٹریمزم کہاں سے بڑھتا ہے؟ مثلا اگر کسی کی تعریف کرنے پر آئیں اسے خدا بنا دیتے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دی. اگر جانے دیتے اپنی عوام کو کہ مسلمانوں کے جا کے سنو، وہ کہتے بھی خدا نہیں تو کیا، ان کا کوئی باپ ہے تو وہ خدا ہے. تو اگر مسلمانوں کے پاس آ جاتے تو دلیل سنتے کہ بھائی ان کے تو ماں تو تھی نا حضرت آدم کی، تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ کیوں نہیں خدا؟ صلوات پڑی محمد و آل. تو جب دوسرے فرقے کی بات نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک چیز کو اتنا بڑھا دیں گے خدا بنا دیں گے، اور ایک چیز کو اتنا گھٹا دیں گے، اتنا گھٹا دیں گے اعتدال ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی، اسلام دین اعتدال ہے. تو جب دونوں فرقے بیٹھیں گے تو سنیں گے. اب جو بھی غلط بتا رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں جن کا وجود ہی نہیں، وہ عقیدہ جو قرآن کے خلاف، کیونکہ دوسرے فرقے کے ہاں جاتے نہیں، جو بھی اس کے ذہن میں کچرا بھر دو، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ عقل اسے قبول کرتا ہے کہ بھائی چلو کہ کسی فرقے کے خلاف زہر اگلنے کے بعد اسے قتل کر دو تم جنت میں چلے جاؤ، ہاں دو مار دو تو تمہارا باپ بھی جنت میں. واہ بھائی واہ، مارنے سے جنت ملتی ہے؟ ہاں جی، پھر تو سارے ڈاکو قاتل جنت میں جائیں گے. سلوات پڑی محمد و آل محمد. یہ ہو رہا ہے، یہ ٹیررزم کیوں بڑھتا ہے؟ دوسرے فرقے کی بات نہ سنو. اب جو کچرا ہم بھر رہے ہیں اسی میں اپنی زندگی دنیا بھی برباد. قرآن سورہ مائدہ، قرآن دین امن ہے. خدا کہہ رہا ہے من قتل نفسن، ایک انسان کو اگر تم نے قتل کر دیا کتنا بڑا گناہ ہے. فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسِ جَمِيعًا، تو ایک انسان کا قاتل نہیں تو سارے انسانوں کا قاتل. یہ قرآن ہے، حدیث کہہ رہی ہے. قرآن آپ نے سنا، ایک انسان کا قاتل ساری کائنات کا قاتل ہے، سارے دنیا کے انسانوں کا قاتل. اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر کوئی قتل کرتا ہے، کسی بھی انسان کا قتل کرتا ہے اور بے گناہ قتل کرتا ہے، تو کیا ہے؟ وہ جب مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، مسلمان ہو کے نہیں مرتا. صلوات پر محمد. عرض کیا بھائی، اسلام میں زبردستی نہیں ہے کہ زبردستی چاقو کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے مسلمان بناؤ. اگر مسلمان اس طرح سے بنانا ہوتا تو خدا ایک اشارے سے سب کو مسلمان بنا دیتا. اگر کافروں کو قتل ہی کرنا تھا تو خدا کافروں کو رزق کیوں دے رہا ہے؟ کافروں کو بھی اللہ نے نہیں مارا, جو سب سے بڑا دشمن ہے اللہ نے شیطان کو بھی نہیں مارا. صلوات پڑی محمد و آل محمد. اللہ نے شیطان کو موقع دیا, اور یہ ٹیررزم کی تاریخ کے جو بھی انسان ہیں فلاں ہیں آپ کے مذہب کے خلاف انہیں مارو, ثواب. خلاف عقل ہے, خلاف حدیث ہے, خلاف قرآن ہے. تو میرے عزیزو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ عقیدہ درست, تو آئیے قرآن کی طرف. بچپن سے 20 سال سے 25 سال سے برین واشنگ ایسی کر دی گئی ہے کہ لوگ سنتے حیران ہوتے کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے. جیسے کہتے ہیں, اکثر نہیں لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب سارے اصحاب جو ہیں برابر. اب جب ہم کہتے ہیں نہیں ہے برابر, وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ شیعہ جو ہے اصحاب کے خلاف. نہیں بھائی, ہم اصحاب کے کیوں خلاف ہوں گے؟ اصحاب کا ہم احترام کرتے ہیں, جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا, اپنے بچوں کو قربان کر دیا, اپنے مال کو قربان کر دیا, جنہوں نے اسلام کی بنیاد ڈالی. ہم کیسے ان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, سارے اصحاب برابر نہیں ہے. کیونکہ جب نبی برابر نہیں ہو سکتے, قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی کا بھی مقام ہے, تو اصحاب کیسے برابر ہو سکتے؟ کل آپ نے سنی سورہ حجرات ہے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, آئے عرب کہنے لگے ہم مومن ہیں, اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, تم مومن نہیں ہو, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. ایسے بھی صحابی تھے جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. اب صاحب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے بھی تھے جو بہت ایمان تھے, شرسار تھے, ایمان ہی ایمان تھا. تو عزیزان گرامی, یہ ایکسٹریمزم ہے, ایک چیز کو اتنا بڑھا دے جس کا وجود نہیں, جو حقیقت قرآن میں نہیں ہے. اپنے فرقے والوں کو اس طرح سے میں نے عرض کیا. دوسری آیت آپ نے سورہ توبہ کی کل آپ نے سنی, 74 آیت, کتنی صاف آیت ہے. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم, کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کفر کا کلمہ نہیں کہا. اے میرے محبوب, اللہ کہہ رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے آپ کو گالیاں دی ہیں, رسول خدا کو گالیاں دی تھی, یہ کون ہے؟ یہ بھی ساتھ رہنے والے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی ساتھ رہے ہیں صحابی کہتے ہیں, ہمارے ہاں تعریف اور ہے. قرآن کہہ رہا ہے ساتھ رہنے والے تھے, نبی کو برا بھلا کہا اور کفر کا کلمہ کہا. پھر کیا؟ کفروا بعد اسلامہم, اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے. اور آپ نے اہل سنت کی تفاسیر سے سنا کہ 15 منافق تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے. صلوات پر محمد وآل. اب اگر ہماری بات صحیح سنائی جائے, صحیح بتائی جائے کہ بھئی شیعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 منافق تھے جو نبی کے قاتل تھے, نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے, ہم انہیں نہیں مانیں گے, تو ظاہر ہے کہ جو سنی عوام ہوگی وہ بھی کہے گی صحیح کر رہے ہیں, ہم بھی انہیں نہیں مانتے. لیکن اس کو اگر غلط بیان دیا جائے کہ یہ کہہ رہے 15 صحابی تھے اور وہ منافق تھے, دیکھو صحابیوں کو منافق کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں صحابی کا لفظ اس طرح سے استعمال ہوا جیسے قرآن میں کافر کے لیے بھی سورہ یوسف نے صحابی کہا, تو ہم وہ اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں. ہمیں کیا حق ہے کسی لفظ کو بدلنے کا؟ جب قرآن نے جس طرح سے استعمال کیا, ہمیں اسی طرح سے استعمال کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اب آپ سنیں گے کہ ٹھیک ہے 15 منافق تھے, کیونکہ اکثر کہتے ہیں بھائی ایک ابن ابے یہ منافق تھا. نہیں, ایسا نہیں کہ صرف 15 منافق تھے, بہت زیادہ تھے منافق. اب پڑھیے قرآن سورہ احزاب, 33 قرآن مجید کی سورہ ہے اور 12 آیت. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, منافق کہنے لگے, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, آپ سن چکے ہیں قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین کی تفسیر میں کہ فخر الدین رازی اہل سنت کے عالم نے کہا جب وہ آ جائے یعنی چیز اور ہے. جیسے میں نے مثال دی گلاس اور پیپر, تو پیپر الگ ہے گلاس اور, یہاں کیا ہے؟ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے. تو 3 گروپ ہو گئے نا, ایک تو صحیح سچے مسلمان سچے صحابی, اور ایک منافقین کا ٹولا, اور تیسرا وہ ٹولا جن کے دل میں مرض ہے. وہ کیا کہنے لگے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرور, رسول کا وعدہ بھی جھوٹا ہے,
دھوکا ہے اور اللہ کا وعدہ بھی جھوٹا ہے، دھوکا ہے۔ دو گروپ ہیں، ایک منافقوں کا گروپ ہے اور ایک ان لوگوں کا گروپ ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دونوں صحابی تھے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے ساتھ اگر کافر بھی رہے تو سورہ یوسف نے اسے صحابی کہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دونوں گروہ صحابی تھے، منافق بھی تھے اور وہ بھی تھے جن کے دلوں میں مرض ہے، ہم انہیں نہیں مانتے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول کو دھوکے باز کہہ رہے تھے۔ توجہ فرمائیں۔ لیکن اگر یہ اس بات کو الٹ کے کوئی جا کے اہل سنت کو سنائے گا تو کہیں گے دیکھو یہ اصحاب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ نہیں بھائی، لفظ کو سمجھے۔ ہمارے ہاں اصحاب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن نے استعمال کیا ہے، کہ جو نبی کے ساتھ رہا، صحبت میں رہا، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو۔ آپ نے اپنی الگ اصطلاح بنائی ہے، لیکن ہم کیسے اپنی الگ اصطلاح بنائیں جبکہ قرآن نے اجازت نہیں دی ہے؟ ہم اس لفظ کو ویسے استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ نے کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مگر ہم سارے سچے صحابیوں کا احترام کرتے ہیں، سارے سچے صحابیوں کے وہ غلام ہیں، سارے سچے صحابیوں کے قدموں پر ہم سر رکھنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ہاتھ چومنے کے لیے تیار۔ مگر سمجھیں کہ سارے سچے صحابی نہیں تھے۔ اگر سارے سچے ہوتے تو سورہ منافقون کیوں نازل ہوتا؟ یہ آپ سن رہے ہیں سورہ احزاب، ایک منافق تھے اور دوسرے وہ جن کے دل میں بیماری تھی، کہنے لگے خدا بھی دھوکے باز نعوذ باللہ اور رسول بھی دھوکے باز۔ اب کیا ہے کہ اپنی عوام کو بچپن سے سنایا گیا نہیں نہیں سارے صحابی نور ہیں، ایسا تو نہیں۔ کچھ لوگوں نے، نہ کہ سب نے، تو ان کا ایک برین بن چکا ہے کہ ہاں سارے صحابی، یہ کیوں صحابی کی؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی۔ لہذا ٹیررزم ایکسٹریمزم سے نکلے گا انسان تب جب کمپیریٹو اسٹڈی کرے گا۔ دونوں اسٹڈی کریں۔ اگر حکومتیں چاہتی ہیں کہ ملک میں، پاکستان میں اور جگہ امن آ جائے، یہ بم کے دھماکے نہ ہوں، ٹیررزم نہ ہو، تو کیا کریں؟ اسکول میں بچپن سے بچوں کو سب کتابیں پڑھائیں، شیعوں کی بھی پڑھائیں، سنیوں کی بھی پڑھائیں، ہاں جی، عیسائی مذہب بھی پڑھائیں، یہودی بھی پڑھائیں، تو خود بخود ٹیررزم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بچپن سے بچے کے ذہن میں زہر ڈالا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ بڑا ہو کر بم ہی کی طرح پھٹتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ایک ایسا عقیدہ جس کا وجود قرآن میں نہیں ہے، جس کا وجود حدیث میں نہیں ہے، عزیزان گرامی، خود ساختہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ دوسرے مذہب کے ہاں جانے نہیں دیتے، لہذا ایک برین واشنگ ہوتی ہے۔ اب اور آگے بڑھیے، 13ویں آیت سورہ احزاب کی۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک پورا گروہ کہنے لگا، کون سے؟ منافق اور بیماری جن کے دل میں تھی، یعنی 15 صرف آدمی نہیں تھے، 15 تو وہ تھے جو نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان میں سے پورا ایک گروہ ہے۔ وہ کیا کہنے لگا؟ یا اہل یثرب، او مدینے والو، لا مقام لکم، تمہارا کوئی مقام نہیں، فر جاؤ، پھر کافر ہو جاؤ، فر جاؤ۔ اور کیا؟ یستعذن فریق منہم، جب انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تو ایک پروپیگنڈا، ایک پورا گروپ آ گیا اور آ کر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اجازت دیں، ہم گھر جائیں۔ یقولون ان بیوتنا عورتن، کہنے لگے ہمارے گھر سیف نہیں ہے، ہمیں گھروں میں خطرہ ہے۔ وما ہی اب عورتن ان یریدون الا الفرار، خدا کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے گھر میں کوئی خطرہ نہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ فرمائی۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی مدد نہ کرے اور بھاگ جائے، یا وہ منافق ہے یا اس کے دل میں بیماری ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب جو منافق ہے ہم اسے بھی نہیں مانتے، اور جس کے دل میں بیماری ہے ہم اسے بھی نبی کا سچا صحابی نہیں مانتے۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ یہ آیت جو آپ سن رہے ہیں 81 آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا کہ آخری زمانے میں میرا نبی آئے گا، اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ سارے نبیوں نے عہد کیا۔ اب 82 آیت میں خدا یہ فرما رہا ہے وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اگر تم اس عہد سے پھر گئے، یعنی خدا نبیوں سے کہہ رہا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سے اللہ یہ فرما رہا ہے، اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہ کی، اگر تم میرے نبی کی نصرت میں پیچھے رہ گئے، تو تم میرے نبی نہیں رہو گے بلکہ فاسق ہو جاؤ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ اگر 124,000 نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کریں تو نبی نبی نہیں رہتے بلکہ فاسق ہو جاتے ہیں. اگر نبی ہمارے نبی کی مدد نہ کرے تو فاسق ہو جائے. اگر کوئی مسلمان میدان جنگ میں بھاگ جائے تو ہم اسے مومن نہیں سمجھتے, ہم اسے فاسق سمجھتے ہیں یا منافق سمجھتے ہیں. اب مجھ سے نہ پوچھیں کہ کون کون بھاگ گیا, اپنی اپنی تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں کہ جنگ احد میں کون بھاگا, جنگ بدر میں کون بھاگا. جو نبی کو میدان میں چھوڑ کے بھاگ جائے ہم اسے صحابی نہیں مانتے, یعنی سچا صحابی نہیں مانتے. ٹیررزم, ایکسٹریمزم, فرقہ پرستی, قوم پرستی, یہ لعنتیں کب ختم ہوں گی؟ جب مل کے ہم جلسے کریں اور گفتگو کریں, اوپن ڈسکشن کریں. اور میں یہ حوالے کل بھی میں نے دیے تھے اور ٹی وی پہ مسلسل آ رہے تھے, سارے اہل سنت کے تفاسیر, 40 شیعہ تفاسیر اور 40 اہل سنت کی تفاسیر, جبکہ ریسرچ اس پہ زیادہ کی گئی ہے, کئی سو تفاسیر کے دیکھنے کے بعد. تو یہاں سارے شیعہ بھی متفق اسی سورہ احزاب کی آیت کے بارے میں کہ منافق کہنے لگے کہ رسول بھی دھوکے باز ہے نعوذ باللہ, اور خدا بھی, اور منافقوں کے ساتھ وہ لوگ بھی کہنے لگے جن کے دل میں مرض تھا, جن کے دل میں بیماری تھی. اب اس آیت کے بارے میں تفسیر کبیر اہل سنت کی تفسیر ہے, انہوں نے بھی یہی لکھا کہ یہ منافق تھے, جنگ میں بھاگنا چاہتے تھے, گھروں میں واپس جانا چاہتے تھے, رسول خدا کو چھوڑنا چاہتے تھے. تفسیروں کے نام سنتے جائیں, یہ سارے اہل سنت کی تفاسیر ہیں. تقریباً 40 کے قریب اہل سنت کے تفاسیر دیکھیں گے آپ ٹی وی پہ, اور اسی طرح سے یہ حوالے آتے رہیں گے. اور اہل تشیع کی تفاسیر, بحر المعید ہے, بحر المدید ہے, تفسیر تحریر ہے, تفسیر حدیث ہے, بحر العلوم ہے, بیان المعانی ہے, تفسیر مظہری ہے, تفسیر منیر ہے, تفسیر وسیط ہے, تفسیر الوسیط ہے, تفسیر روح البیان ہے, تفسیر ضلال ہے, ضلال القرآن ہے, تفسیر غرائب القرآن ہے. ان ساری تفاسیر کی کتابوں میں ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ سچ ہے. ایک گروپ جو تھا وہ رسول خدا کی یہ کہنے لگا نعوذ باللہ دھوکے بعد, اور کہنے لگا ہمیں واپس جانا چاہتے ہیں, ہم آپ کی نصرت نہیں کرنا چاہتے, صلوات پر محمد و آل محمد. اب آپ نے دیکھا کہ سب کا مقصد ایک ہے, لیکن جب دور بیٹھیں گے تو فتنے کھڑے ہو جائیں. اگر شیعہ سنی مل کے گفتگو کریں گے پتا چلے گا حق کیا, حقیقت کیا. اسی طرح سے عیسائی اور مسلمان بھی مل کے جلسے کریں انشاءاللہ. جیسے آپ نے سنا کہ اس سال بھی 15 جنوری سے یہ سامنے جو روڈ پر میتھوڈسٹ چرچ ہے وہاں مشترکہ پروگرام ہوگا انشاءاللہ, شیعہ سنی حضرات بھی آئیں اور عیسائی حضرات بھی آئیں گے, مل کے امام حسین کا بھی ماتم کریں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی, صلوات پر محمد و آل محمد. اور اس انٹرفیتھ کے پروگرام کے بعد تقریباً 30 عیسائی پریس سے جو ملاقات تھی وہ یہی کہنے لگے کہ پہلے ہم آپ کے بارے میں کچھ الٹا سوچتے تھے, غلط سوچتے تھے, لیکن اب جب ہم نے آپ کو دیکھا, ہم نے دیکھا ہمارا اور آپ کا ایک مقصد ہے. جب ہم نے کہا بھی ہم بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ بھی انتظار کر رہے ہیں, سب کا مقصد ایک ہے, تو غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اور جیسے سشرے میں ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اصول دین یعنی 5 جو پلرز ہیں اسلام کے, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, بائبل سے ثابت کریں. یہ صرف قرآن سے ثابت نہیں ہے بلکہ بائبل سے ثابت ہیں, تورات سے ثابت ہیں, انجیل سے ثابت ہیں, زبور سے, کیونکہ دین ایک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ فرقہ پرستی, یہ قوم پرستی, یہ مفاد پرستوں کا کام ہے جنہوں نے دوریاں کر دی. سارے انبیاء ایک مشن لے کر آئے, چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, عجیب آیت ہے قرآن کریم کی ان سچے صحابیوں کے بارے میں, صحابی یعنی صحبت میں رہنے والے. اس لحاظ سے اہل بیت بھی ساتھ رہے, اہل بیت بھی صحابی, جو بھی صحبت میں رہے سچے صحابی. ہم کہتے ہیں سچے صحابی تو یعنی مخصوص ہو گئے جو سچے, مگر اہل سنت کے ہاں سب صحابی ہیں. ان کی جو اصطلاح یہ ہے کہ جو ایمان لائے. ہمارے ہاں آپ نے سنا کہ نہیں, جو قرآن کی اصطلاح ہے کہ کافر کو بھی قرآن نے سورہ یوسف میں کافر کو بھی صحابی کا, ہم اس طرح سے کہتے ہیں, ہم قرآن کو اس طرح سے قرآن کی پیروی کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اصطلاح بنائی, وہ بھی غلط نہیں کیا, لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اصطلاحات سارے ختم ہو جائے, صرف قرآن کی اصطلاح کو استعمال کیا جائے. سورہ فتح بہت نورانی آیت ہے, 29 آیت کا نمبر اور سورہ جو ہے 48 ہے. محمد رسول اللہ, صلوات پر محمد. والذین معہ, اللہ کے رسول ہیں سرکار مصطفیٰ اور جو ان کے ساتھ ہیں. اب یہ وہ ساتھی ہیں, وہ صحابی ہیں جو سچے ہیں, ان کی اللہ نے صفات بتائیں. اشداء علی الکفار, پہلی سچے صحابی کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی کافر سے ڈرتا نہیں, کبھی کافر سے بھاگتا نہیں. وہ کافر کے مقابلے میں سخت ہے, پہاڑ کی طرح سخت ہے. یعنی ابھی یہ دوسری آیت آپ نے سنی, ادھر سورہ احزاب نے کہا جو بھاگ رہا ہے جنگ سے وہ یا منافق ہے یا اس کے دل میں بیماری ہے. سورہ فتح نے بھی کہا کہ سچا صحابی وہ ہے جو مشکل وقت میں ڈرے نہیں, نبی کو چھوڑ کر بھاگے نہیں, کافر کے مقابلے میں ضعیف نہ ہو. اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, اور آپس میں بڑا رحم دل ہو. یہ نہیں کہ اپنی طاقت مومنوں کو دکھائے, نہیں, دشمن اسلام کو دکھائے. آپس میں بہت محبت کرنے والے ہوں. تراہم رکعاً سجداً, ان کی ایک صفت ہے, یا رکوع میں دیکھو گے یا سجدے میں دیکھو گے. یبتغون فضلاً من اللہ ورضواناً سیماہم فی وجوہم من اثر السجود, سجدوں کے نشانات ان کی پیشانیوں پر ہے, نور نکل رہا ہے ان کی پیشانیوں سے. ذالک مثلہم, اللہ اکبر, اب سنو ان کی مثل. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو سچے صحابی کون ہیں, سچے نبی کے ساتھ رہنے والے کون ہیں, تو ہم نے ان کا مثل, ان کا تذکرہ فی التورات, تورات میں بھی کیا ہے, ومثلہم فی الانجیل, اور ہم نے ان کا ذکر انجیل میں بھی کیا. دیکھیے سچے صحابی کی نشانیاں سنی آپ نے, کہ کافر سے کبھی ڈرنے والا نہ ہو, کبھی بھاگنے والا نہ ہو میدان سے, مومن سے سختی سے پیش نہ آنے والا ہو, اور سجدے میں نظر آئے یا رکوع کرتا ہوا نظر آئے. اور ان کا ذکر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے. اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت ہے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل, میرے محبوب ہم نے تمہارا ذکر تورات میں بھی کیا ہے, انجیل میں بھی کیا. ہمارے نبی کا ذکر تورات میں بھی, انجیل میں, اور جو نبی کے سچے صحابی ہیں ان کا ذکر بھی تورات میں بھی انجیل میں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزوں اب تو آسان ہو گیا نا کہ یہ قیامت تک آیت ہے کہ کوئی ہمارے پیارے نبی کا ذکر تورات سے نہیں مٹا سکتا, انجیل سے نہیں مٹا سکتا, کسی کو طاقت نہیں جتنی بھی تحریف کریں. اسی طرح سے جیسے عیسائی یہودی ہمارے نبی کا ذکر نہیں مٹا سکتے, جو نبی کے اصلی سچے ساتھی ہیں ان کا ذکر بھی نہیں مٹا سکتے. آئیے اب دیکھیں, جن کا ذکر تورات میں ہے وہ نبی کے سچے صحابی, جن کا ذکر انجیل میں ہے وہ نبی کے سچے صحابی. آج ایک آیت سن لیں انجیل سے, نیو ٹیسٹامنٹ آف جون پہلا چیپٹر ہے اور آیت جو ہے 19 ہے. مختلف انجیل میں مختلف عبارتیں ہوتی ہیں, یو ٹی پر عبارت آ رہی ہے, یہ کچھ اور ہوگی, میں پرانی جو مجھے یاد ہے وہ پڑھ رہا ہوں جلدی جلدی میں. Jewish authorities sent some priests and Levites to John to ask him, who are you? یہودیوں نے ایک وفد بھیجا جان کی طرف کہ تم کون ہو, اور جان نے بتانے سے انکار نہیں کیا. تو انہوں نے سوال کیا, کیا سوال کیا, تین سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ آر یو کرائسٹ, کیا تو حضرت عیسیٰ ہے؟ اس نے کہا آئی ایم ناٹ دا کرائسٹ, میں عیسیٰ نہیں ہوں. تو دوسرا سوال یہ کیا, آر یو ایلیا, کیا تو ایلیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, آئی ایم ناٹ, میں ایلیا بھی نہیں ہوں اور حضرت عیسیٰ بھی نہیں ہوں. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا, آر یو دا پرافٹ, کیا تو وہ نبی ہے؟ کہنے لگا نہیں, میں وہ نبی بھی نہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عجیب منزل ہے, کیا کہا, تین سوالات کیے. پہلا, کیا آپ عیسیٰ ہیں؟ کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں. دوسرا سوال, کیا آپ ایلیا ہیں؟ کہا میں ایلیا نہیں. کیا آپ وہ نبی ہیں؟ کہا میں وہ نبی نہیں. اب پہلے عیسائیوں سے سوال کر سکتے ہیں, اے عیسائیوں, اے یہودیوں, آپ تین شخصیتوں کے انتظار میں تھے نا, حضرت عیسیٰ تو آ گئی لیکن ایلیا کہاں, ایلیا کا نبی کہاں؟
نہیں جواب دے سکتا کوئی عیسائی. آپ ان سے ڈسکس کریں کہ آپ کے بائبل میں ہے, انجیل میں ہے کہ تین شخصیتیں, بلکہ ایلیا کا ذکر انجیل میں بھی ہے, تورات میں بھی ہے, یہ ایلیا کون ہے؟ عیسائیوں سے جا کر پوچھیں, عزیزان گرامی اہل سنت سے جا کر پوچھیں ایلیا کون ہے, اہل تشیع سے پوچھیں ایلیا کون ہے. اور بائبل میں 20 سے زیادہ مرتبہ ایلیا کا لفظ آیا ہے, یہ ایلیا کون ہے؟ لکھتے ہیں ایلیا وہ ہے جو ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا, ایلیا وہ ہے جو عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا, ایلیا وہ ہے جو موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا, ایلیا وہ ہے جو ہر نبی کے زمانے میں ہے, ایلیا وہ ہے جو مشکل میں گرفتاروں کا مشکل کشا ہے. کون ہے یہ ایلیا؟ وہ جو مظلوموں کا مددگار ہے. عزیزان گرامی پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں, تاریخ مسیحیت دیکھ لیں, تاریخ یہودیت دیکھ لیں, کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ایلیا ہوں. یہ بھی عجیب بات ہے, کیونکہ ایلیا اگر کوئی دعویٰ کر لے تو اسے اتنا طاقتور ہونا پڑے گا, کیونکہ سب سے بڑی شخصیت جو بائبل کی وہ ایلیا ہے. ایلیا ہر نبی کے زمانے میں تھا, ایلیا عیسیٰ کا مددگار ہے, ایلیا موسیٰ کا مددگار ہے, ایلیا ابراہیم کا مددگار ہے, ہر مظلوم کا مددگار ہے. ایلیا بننا آسان نہیں ہے. ممکن ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے, جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, مگر کسی مذہب میں کسی نے ایلیا کا دعویٰ نہیں کیا. کس نے دعویٰ کیا؟ اب تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں, جب مولا علی جنگ خیبر میں آئے, ایک مرتبہ یہودیوں کو للکارا, اے یہودیوں مجھے پہچانو, انا ایلیا فی التورات یا انا ایلیا فی الانجیل, میرا نام تورات و انجیل میں ایلیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے کمپیریٹو اسٹڈی بہت ضروری ہے, اس سے تبلیغ اسلام بھی ہے اور ٹیررزم کا خاتمہ ہے. اب آپ نے دیکھا بائبل کتنی آیتیں نکالنے کے باوجود مولا علی کا ذکر ہے, 20 مرتبہ ایلیا کا ذکر ہے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے کہا. ایک مرتبہ ایک دریا سامنے آ گیا, مولا علی گزرنا چاہتے تھے, ایک عیسائی راہب بیٹھا ہوا تھا عبادت کر رہا تھا. مولا نے پوچھا مجھے اس طرف جانا ہے, کوئی کشتی وغیرہ ہے؟ کہا نہیں جناب کشتی نہیں, آپ واپس جائیے, لمبا روٹ ہے, پھر آپ کو وہاں سے پل ملے گا. مولا نے کہا بہت مہربانی, میں اپنا بندوبست خود کر لوں گا. مولا علی دریا کے کنارے آئے, اولی الامر تھے, امام مبین تھے, حکم دیا, امر دیا ہوا کو, ہوا نے قدم چومے, مولا پرواز کر کے دوسری طرف ہوا. اب یہ میرا کے لیے معجزہ, یہ کرسچن دیکھ رہا تھا, وہ اٹھا ایک مرتبہ نزدیک آیا اور چیخ کر کہنے لگا, اے ہوا کے ذریعے سے پرواز کرنے والے ذرا دیکھ کہ میں دریا کو کیسے پار کرتا ہوں. اس نے کوئی ذکر کیا, ذکر کرتا رہا, اس کے بعد اس نے پاؤں دریا پہ رکھا تو دریا کا پانی اس کے لیے زمین بن گیا. آرام سے چلتا ہوا مولا علی کے پاس آیا اور مولا علی نے مسکرا کر پوچھا, اے عیسائی عالم کس ذکر کی وجہ سے یہ دریا کا پانی تیرے لیے زمین بن گیا؟ تیرے پاس کیا اسم ہے؟ تیرے پاس کیا ذکر ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس ایک ذکر ہے انجیل کا, میں نے یہ ذکر کیا, یا ایلیا یا ایلیا یا ایلیا. مولا نے مسکرا کر کہا کیا ایلیا کبھی تو نے دیکھا بھی ہے؟ کہا اسی کے انتظار میں ہوں. وہاں پر بھی مولا علی نے کہا انا ایلیا فی الانجیل, میرا نام انجیل میں ایلیا ہے. قدموں پر گرا اور وہیں پر مسلمان ہو گیا. صلوات پڑھی محمد امام. اب آپ نے دیکھا تورات انجیل سے نبوت بھی ثابت ہے تو امامت بھی ثابت ہے. بسم اللہ. اور انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بھی سنیں گے. اب یہاں ایک بہت نورانی آیت ہے اسی سلسلے کی. جون نے کہا کہ کیا تم وہ نبی ہو جو حضرت ایلیا کا بھی نبی؟ کہا نہیں. یہ 27 آیت جون چیپٹر 1 آیت نمبر 27 فرماتے ہیں اٹ از ہی, وہ نبی اس کی شان بتا رہے ہیں, اٹ از ہی ہو از کمنگ آفٹر می, آئی ایم ناٹ گڈ انف ٹو ان ڈو ہز شوز. وہ نبی اتنا عظیم ہے کہ میں اس کے جوتی کے تسمے کے کھولنے کے لائق خود کو نہیں سمجھتا. اللہ کیا مقام ہے ہمارے پیارے نبی کا کہ جون کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی جو آنے والا ہے وہ اس بلند اور بالا مقام کے پر فائز ہے کہ میں اس کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں. اللہ اکبر, ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا. آئیے مسلمان مل کر ہم یہ جلسے منائیں, حسین کا ذکر منائیں, کیونکہ دشمن آج اختلاف چاہتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقئ بینکم العداوۃ والبغضاء. دشمن یہ چاہتا ہے, جو شیطان ہے سب کا دشمن ہے, شیعہ کا بھی, سنی کا بھی, مسلمان کا بھی, عیسائی کا بھی, ہر ایک کا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے فتنہ ہو, قتل ہو, غارت گری ہو, ٹیررزم ہو, بار ہو, یہ شیطان کا کام. مگر آئیے مل کر رسول خدا کا دامن پکڑیں. یہ صرف اصطلاحات کا فرق ہے. شیعہ بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں, سنی بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں, عیسائی بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں, جتنے الہی مذہب ہیں وہ کیا چاہتے ہیں, یہودی اللہ کی رضا چاہتے ہیں اگر وہ سچے یہودی ہیں, اگر وہ سچے عیسائی ہیں, اگر وہ سچے مسلمان ہیں. سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن جب مل کے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مقصد ایک ہے, وہ خامخواہ لڑ رہے ہیں. صلوات پڑی محمد و آل محمد. جیسے ہمارا عنوان ہے یہاں پر مسٹسزم, عرفان اسلامی. میں نے عرض کیا یہ وہ علم ہے جو عام یونیورسٹیوں میں نہیں ملتا, بہت خاص الخاص علم ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاص خاص الخاص اصحاب کو عطا فرمایا تھا. اس کے مقاصد میں بہت بلندی ہے. میں نے کہا نیت بہت شرط ہے کہ نیت میں کوئی لالچ نہ ہو. اگر یہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے مال کے لیے اسے نہیں ملے گا, اگر حاصل کر رہا ہے کہ صاحب کرامت بن کر پیر بن جاؤں, لوگوں کو مرید بناؤں, یہ بھی دنیا داری ہے, یہ علم نہیں ملے گا. اگر چاہ رہا ہے طاقت کے لیے, قدرت کے لیے, تو بھی اسے یہ علم نہیں ملے گا. فقط اس کی شرط یہ ہے کہ از خدا جز خدا چیزی محا, اللہ سے اللہ کے سوا کسی اور چیز کا سوال نہ کر. اے خدا مجھے اپنی محبت دے, اے خدا مجھے معرفت دے, اے خدا مجھے علم دے, اے خدا مجھے تقویٰ دے, اے خدا مجھے عبادت کی لذت دے, اے خدا دعا میں گریہ دے, اے خدا نماز تہجد کی توفیق دے. یہ چیزیں ہیں عزیزان گرامی. اچھا ایک منزل تک تو انسان خود چل سکتا ہے اس علم میں. جیسے میں نے کہا توبہ, توبہ آپ خود کر سکتے ہیں, اپنے گناہوں پہ گریہ کریں. جس گناہ پہ گریہ کیا خدا اس گناہ کے عذاب کو مٹھا دیتا ہے, اس کی نجاست ختم ہو جاتی ہے. اور کل پرسوں میں نے بتایا اگر دوبارہ گناہ نہیں کرتے, یعنی اس گناہ کی سچی توبہ ہو گئی, اور عبادت میں اگر لذت ملنا شروع ہو گیا, نماز میں اور تمام چیزوں سے زیادہ عبادت میں لذت مل رہی ہے, تو یقیناً آپ کی توبہ جو ہے وہ سب سے بلند توبہ کی منزل پر آپ پہنچ گئے. یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں عزیزان گرامی. مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں وہاں پر استاد کا ہونا ضروری ہے. اور استاد کی مدد کب ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ عارف کا مقصد ہے اللہ کے اسماء کی تجلیوں کو حاصل کرے. اور اللہ کے اسماء کی تجلی میں جو لذت ہے وہ کائنات کی کسی شے میں نہیں, تصور بھی نہیں کر سکتا ہم جیسا عام انسان. بہت سارے علماء ہیں آج بھی زندہ ہیں اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں, کہتے جب ایک اسم کی تجلی ہم پر پڑی, ذرا سی تجلی پڑی, تو ایک ہفتے تک اس لذت میں ہم مدہوش تھے. نہ ہمیں کھانے کی ضرورت تھی، نہ پینے کی ضرورت تھی، اور نہ بدن میں کوئی ضعیفی تھی. یہ قرآنی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن گئے تھے، صرف پانی پہ گزارا تھا. بعض روایتوں میں کہ اصلاً پانی کی بھی ضرورت نہ تھی، اس تجلی کے ذریعے سے انہیں انرجی مل رہی تھی. یہ ہے مقصد ایک عارف کا. لہذا یہاں پر تنہا انسان نہیں چل سکتا، بلکہ استاد کی ضرورت ہے. اور استاد بھی اتنا کامل ہو کہ آپ جہاں بھی دنیا میں ہوں وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہو اور آپ کے اعمال سے باخبر بھی ہو. صلوات پر محمد وال. اب آپ کہیں گے ایسا استاد کہاں سے ملے گا؟ ہاں شاید ہم آدھی عمر پیچھے اسی کے استاد کے لگ جائے، مگر علماء کہتے ہیں اگر آدھی عمر بھی آپ نے لگا دی اور آدھی عمر کے بعد بھی ایسا استاد ملا تو آپ نے عمر کو ضائع نہیں کیا. استاد کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر استاد ایسا کامل ہو کہ آپ جہاں پر بھی ہوں آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے اعمال سے باخبر ہے، کیونکہ وہ بتائے گا کہ رکاوٹ کیا ہے. جب یہ چھوٹی چیز جو انسان کے رکاوٹ ہو جاتی ہے، مثلا ایک طالب علم تھا اسی علم عرفان کا، محنت پہ محنت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، وظیفے نکال، کچھ نہیں مل رہا، اسے خود پتا نہیں کیا رکاوٹ ہے. تو استاد نے کہا کہ بین طلوع طلوع عین، یعنی سورج ڈوبتے وقت اور غروب ہوتے وقت، اس کو کہتے ہیں بین طلوع عین. استاد نے کہا بین طلوع عین تو کیونکہ سو جاتا ہے اور یہی رکاوٹ ہے تیرے پرواز میں. چھوٹی سی چیز ہے، مکروہ ہے. یعنی استاد کا یہ فائدہ ہے کہ ہم تنہا شاید 40 سال لگا لیں تو نہ پہنچے. جیسے مثلا پروگرامنگ جو لوگ جانتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایرر آ جائے، اگر میں نہیں جانتا تو 10 سال بیٹھا رہوں گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. استاد اگر ہوگا پروگرامنگ کا، صرف ایک بٹن دبائے گا اور اسے صحیح کرے گا، پروگرام سے شروع ہو جائے گا، رن ہو جائے گا. صلوات پر محمد. بالکل تو استاد کے یہ فوائد ہیں عزیزان گرامی. اب استاد کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عمر لگا لیں استاد کو تلاش کرنے میں، بلکہ روایتوں میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. خدا فرماتا ہے 40 دن کو انسان اگر حرام غذا نہ کھائے اور شبہ والی غذا بھی نہ کھائے اور اس کے 7 اعضا پاک ہو جائیں، تو میں اللہ اسے وہاں سے ہدایت دوں گا جہاں سے اس نے تصور بھی نہیں کیا. یہ ہادی خدا ہے، یہ خدا بندوبست کرے گا. یہ مت سمجھیں کہ ہمیں استاد کو تلاش کرنا پڑے گا. ہمیں ہے گناہوں سے بچنا، ہمیں ہے حرام سے بچنا. خدا کہتے وہاں سے ہدایت دوں گا کہ تصور بھی نہیں کرے گا. اور یہ حقیقت ہے. اب کم میں ایک بچی پڑھنے کے لیے آئی، وہ چائنا سے آئی، نہ اس کا باپ مسلمان نہ اس کی ماں مسلمان، مگر پاکیزہ عورت تھی، پاکیزہ خاتون تھی. اور خواب میں ایک آیت اللہ کو دیکھتی ہیں، جو ایران ہی کا ایک عارف باللہ، ایک استاد، ایک بہت بڑے مقام پر فائز، مجتہد بھی ہے، عارف بھی. اس کو خواب میں دیکھتی ہے اور خواب میں ایک چائنیز گرل کو، لڑکی کو، وہ دعوت اسلام دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اسلام حق ہے، اسلام قرآن حق ہے. وہ مسلمان ہو جاتی ہے، جا کے قرآن لے آتی ہے، عمل کرنے شروع کرتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد، 1-2 سال کے بعد، پھر وہی آیت اللہ خواب میں آتے ہیں، کہتے الحمدللہ اب تم نے فاؤنڈیشن مضبوط کر لی ہے، یہ چیزیں، اب مزید علم حاصل کرنے کے لیے کم آ جاؤ. وہ لڑکی وہاں سے اٹھتی ہے جامعۃ الزہرا کم میں، آ کے یونیورسٹی میں، مذہبی یونیورسٹی میں داخلہ لیتی ہے، پڑھنا شروع کرتی ہے. لیکن اسے تجسس ہوتا ہے کہ وہ عالم کہاں ہے جس نے میری زندگی بدل دی. صلوات پر محمد عالم. تو وہ ہر نئی مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہے، دیکھے کہ یہاں وہ عالم مجھے ملے. اور آخر وہ انہیں عالم مل گیا جنہوں نے خواب میں انہیں مسلمان کیا تھا. صلوات پر محمد علیہ. اب آپ نے دیکھا کہ ہمیں استاد کو تلاش نہیں کرنا ہے. اگر ہمارے دل میں طہارت آ گئی تو یہاں سے خوشبو اٹھے گی، پوری کائنات میں پھیل جائے گی، اور استاد خود ہمارے پیچھے آئے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. استاد کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ بعض جگہ پر ممکن ہے کہ طالب علم برداشت نہ کر سکے. پہلی منزل مثلا ہوتی ہے برزخی آنکھ کا کھلنا، وہ بھی سخت ہے. یعنی برزخی آنکھ، جو آپ نے حدیث سنی کہ ایک نوجوان تھے، کبھی آنکھیں بند کرتے تھے کھولتے تھے. رسول خدا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں قبروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کس پہ عذاب ہو. یہ خود ایک منزل بہت سخت ہے. اصفہان میں دو استاد تھے, ایک شاگرد تھا. اس نے کہا میری برزخی آنکھ کھلے تو میں گناہوں سے بچ جاؤں, ورنہ گناہ کی لذت بار بار مجھے ذلیل کر رہی ہے, خدا کے سامنے شرمندہ کر رہی ہے, نمک ناشناس, نمک حرام ہو رہا. یہ علم میں بھی تھا. کہا پہلے مجھے استاد یہ کوئی وظیفہ دے. انہوں نے کہا یہ قرآن کی سورے ہیں, یہ دعائیں ہیں, قبرستان میں 40 راتیں تجھے یہ وظیفہ نکالنا. کہا ٹھیک. اب یہ 40واں سلسلہ تھا, 40ویں شب تھی. اب اس کی برزخی آنکھ کھلنی تھی اگر کامیاب ہوا. اچانک دیکھا کہ ایک تازہ میت تھی, اس کے اوپر ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا. کیونکہ ایران میں بھی اچھی عادت ہے کہ 3 دن تک مردہ کی قبر پہ قرآن پڑھا جاتا ہے, کوئی حافظ کوئی قاری کو بلایا جاتا. اب اچانک جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا مردہ نظر آ رہا ہے اور آسمان سے ایک آگ کا تیر نازل ہو رہا, اور وہ آگ کا تیر سیدھا قبر میں گیا اور پوری اس کی قبر آگ سے بھر گئی, اور وہ کباب کی طرح تڑپنے لگا, اچھلنے لگا, چیخنے لگا. اب یہ منزل نہیں دیکھ سک رہا تھا. وہ بیچارہ قاری جو ظاہر قرآن تک محدود تھا, وہ تو اپنے قرآن پڑھنے میں مشغول تھا. یہ باتیں میں قرآن کے ذریعے سے اس منزل تک پہنچا تھا. ایک مرتبہ دوسرا تیر آیا, ایک اور وحشتناک منزل. ایک آدمی پورا آگ میں جل رہا ہو کیسے انسان برداشت کرے گا؟ اب برف بھی بہت سخت تھی, بہت -10-20 سمجھیے بہت, اور برف ہی برف تھی. اس نے کہا میں جا رہا ہوں. اب اسے نہیں بتانا کیونکہ یہ راز رکھنا, یہ نہیں کہ ہر ایک کو بتانا میری برزخی آنکھ کھلی ہے. کہ بھائی مر جاؤ گے اس سردی میں, کہاں جاؤ گے, صبح ہونے دو. کہا میں برداشت نہیں کر سکتا, کچھ میرے ساتھ مشکل ہے. اب اٹھتا گرتا زخمی ہو گیا, آ کے گھر پہنچا تو بخار نہیں معلوم کتنا ٹیمپریچر, 104 تک جا کے بخار پہنچا. اب استاد کو بھی پتا تھا کہ یہ جب یہ دیکھے گا تو اس کی حالت متغیر ہوگی. اب اس کو دوسرے ڈوز کی ضرورت ہے. سرور پہ محمد و آل محمد. یہ نہیں کہ دوسرا ڈوز نہ ملے, یہ اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے ایک عذاب دیکھ کر. فوراً دو استاد جو تھے پہنچ گئے کہ بیٹا اب یہ ذکر چھوڑ دے, اب ان آیتوں کا ذکر شروع کر دے. رحمان و رحیم, وہ جو رحمان و رحیم کی آیتیں, وہ انہیں تاکہ اس چیز سے واپس آ جائے. لہذا باقین کچھ ایسے مقامات ہیں کہ انسان تنہا یہاں قدم نہیں رکھ سکتا, استاد کی ضرورت ہوتی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لیکن عزیزان گرامی, پہلے ہم تو بہت پیچھے ہیں, بہت پیچھے ہیں. یہاں پہلے تو آپ نے سنا کہ علم عرفان حاصل کرنے سے پہلے تمام گناہ نے کبیرہ سے توبہ کریں, سچی توبہ. چھوٹے گناہوں سے بھی سچی توبہ کریں. جو نماز قضا ہے وہ پہلے ادا کریں. مولا علی نے جو 6 شرائط بتائے, کسی کا حق کھایا پہلے واپس کریں. گوشت اگر حرام کا ہے اسے گلائیں, روزے رکھ کے, فاقے رکھ کے, ورنہ کچھ نہیں ملے گا. اگر گوشت جو ہمارا بنا ہے, ہمارا گوشت خون حرام سے بنا ہے, تو انسان کو کبھی وہ مقام نہیں مل سکتا. یہ 6 مناظر خود بڑی سخت ہیں. بلکہ بعض عرفا یہ بھی کہتے ہیں, نہیں نہیں یہ بھی شرائط میں ہے ان کے, کہ تم نے ٹھیک ہے نماز قضا پڑھ لی, مگر جو نمازیں تم نے غفلت میں پڑھی ہیں, یعنی توجہ کے ساتھ نہیں پڑھی. اکثر ہماری نمازیں غفلت میں, کبھی بازار کا خیال آتا ہے, کبھی گھر کا خیال آتا ہے. عارف پہلی شرط یہ بھی رکھتے ہیں, وہ ساری نمازیں دوبارہ ادا کرو جو غفلت میں پڑھی ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل. کیونکہ غفلت کی نماز کو عارف خدا کے حضور میں بے ادبی سمجھتا. شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کا بادشاہ بھی تجھ سے بات کرنا چاہے اور تو پیٹ دے کر کھڑا ہو جائے تو بتائیے وہ بادشاہ کی توہین ہے یا نہیں. ہے کہ کائنات کا خالق نماز میں تجھ سے بات کر رہا ہے اور تو اپنی غفلت کی وجہ سے بازار چلا جاتا ہے, تیرا خیام گھر چلا جاتا ہے, بزنس میں چلا جاتا ہے, بے عینی ہی ایسے ہے جیسے تو خدا کو پیٹ دے کے کھڑا ہو جائے. لہذا اس نماز پر بھی استغفار کر جو تو نے غفلت میں پڑھی ہے, دوبارہ اسے ادا کر. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, مگر میں نے عرض کیا کہ کچھ راہیں ایسی بھی ہیں کہ یہ سفر جو 40 سال کا بھی ہو سکتا ہے وہ کبھی سال میں طے ہو جاتا ہے. یعنی شارٹ کٹ بھی ہیں اس میں, وہ استاد کے ذریعے سے ملتے ہیں. سخت عبادتیں چاہیے, سخت ریاضتیں, مگر دو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں اگر اسے کوئی انسان انجام دے تو جلد انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایک چیز ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ایک ہے توسل اہل البیت. صلوات پڑھیں محمد و آل. اہل بیت کا دامن اگر تم پکڑو گے تو یہ 40 سال کا سفر 1 سال میں بھی ہو سکتا ہے. اور اگر مظلوموں کی غریبوں کی مدد کرو گے تب بھی یہ چیز تمہیں مل سکتی ہے. یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ جلد فاصلہ طے کر دیتی. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے استاد کے استاد تھے عارف باللہ آیت اللہ العظمیٰ حسین کلی رحمت اللہ. بہت صاحب کرامت انسان تھے. 300 عارفوں کو انہوں نے اپنا شاگرد بنایا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ شاگرد علم عرفان میں آیت اللہ حسین کلی کے. اور امام خمینی کے استاد آیت اللہ ملکی تبریزی تھے, وہ بھی ان کے شاگرد تھے. کہتے ہیں وہ امام حسین کی زری کا طواف کر رہے تھے سب شاگرد. ایک سید شاگرد تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا. کشتی میں پہنچنا تھا وقت پر نہیں پہنچا, بصرہ وغیرہ کہیں سے آنا تھا, وہ پیچھے رہ گیا. باقی سارے شاگرد اکٹھے تھے. اب طواف کرتے ہوئے آیت اللہ حسین کلی اس شاگرد کے لیے دعا کر رہے تھے جو وہاں موجود ہی نہیں تھا, جو زیارت میں آیا ہی نہیں. اس سید کا نام کہتے مرحبا سید, مرحبا سید, ایک رات میں تو نے 40 سال کا سفر طے کر دیا. اب ان کی بات بیکار نہیں تھی, شاگرد بھی جانتے تھے. جب وہ شاگرد پہنچ گئے, لیٹ پہنچے, انہوں نے کہا مجھے کشتی بہت دیر سے ملی اور میں آپ کے ساتھ نہ آ سکا. کہا اس رات کیا ہوا تھا, کیا عبادت تو نے کی تھی؟ استاد ہماری تعریف نہیں کر رہا تھا, تیری تعریف کر رہا تھا. اس نے کہا بہت بھیڑ تھی, بہت رش تھی کشتی میں اور جگہ بہت کم تھی. ایک آدمی تھا جو اس کا کام تھا مچھلیاں پکڑنا, وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا. کیا تھا؟ وہ میرے ساتھ تھا اور وہ میرے گود میں آ کے گر گیا نیند میں. مجھے بھی سخت نیند آ رہی تھی. پہلے تو میں نے کیسے اٹھاؤں, بھائی چھوڑو میری نیند خراب نہ کرو. صرف نیند نہیں, اس کے بدن سے وہ مچھلی کی بو جو تھی وہ اس سے میرا سر پھٹ رہا تھا کہ وہ تو آدھی تھا میں آدھی نہیں تھا. تو میں نے بہت چاہا کہ اس کو اٹھاؤں, بھائی دور ہو جاؤ مجھے بھی سونا ہے. مگر میں نے کہا استاد نے کہا تھا کہ انسان کی خدمت کرنے کے ذریعے سے انسان اللہ کے جلد نزدیک ہو جائے. کہا پوری رات میں نہ سو سکا, میں نے قربانی دی, نہ صرف سونے کی قربانی, اس بدبو کو برداشت کرنے کی بھی قربانی دی. کہا اسی لیے استاد کہہ رہے تھے مرحبا اے سید, تو نے 40 سال کا سفر ایک رات میں طے کر دیا. صلوات پڑھیں محمد امام. اور دوسری چیز ہے توسل اہل بیت. اہل بیت کا توسل دامن پکڑیں تو یہ سفر جلد ہو جاتا ہے. آئیے دعا کے ذریعے سے اہل بیت کا خدا کو واسطہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على سب مل کے. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. يا تجھے واسطہ اس
اس شہید مظلوم کا، جب یہ شہید گھوڑے سے گرے تو مولا حسین فرمایا علی اکبر، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا، او میرے آنکھوں کے نور نظر، او میرے اللہ علی اکبر کے صدقے میں آج ہمارے گناہ بخش دے، او سب مل کے کہیں یا غفار عزیزو، اگر خدا نے آپ کے اور میرے گناہ بخشنے نہ ہوتے تو خدا کبھی مجلس حسین میں ہمیں آنے نہ دیتا، یہ نہ سمجھیں آپ خود مجلس میں آ جاتے، جب خدا توفیق دیتا ہے تب بندہ مجلس حسین میں مجلس دعا میں آتا ہے، حادثہ ہو جاتا، بیمار ہو جاتے، مشکل ہو جاتی، محروم ہو جاتے، مجلس میں آنا دلیل ہے خدا ہمیں بخشنا چاہتا، اب کوشش ہم کریں کوتا ہی نہ کریں، مجلس میں آ گئے یعنی توبہ کے سارے دروازے کھلے، اب معافی مانگنا ہمارا کام ہے۔ اور دوسرا جملہ سنیں، معصوم فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں، جب میرے دادا حسین کی مجلس ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں میں خود تمہارے ایک کے در پہ آ کے تمہیں دعوت دیتا ہوں، او مجلس میں آنے والو خوش نصیب ہو، آج امام زمانہ کی زبان پہ تمہارا نام ہے، جسے امام بلاتے ہیں وہی آتا، یہی امام فرماتے ہیں جب میرے دادا کی مجلس شروع ہوتی ہے اور ذاکر مصائب پڑھنا جاتا ہے اور تمہارا دل رونا جاتا ہے، ابھی روئے نہیں رونے کی تیاری کرتے ہو، ہم بھی مظلوم کے غم میں روئے، او جس کے رونے والوں نے تماچے کھائے سادیاں کھائے، جب تمہارا دل رونا چاہتا ہے امام فرماتے ہیں تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا، دادی زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، میرے اللہ انہیں بخش دے، او میرے بیٹے کے عزاداروں کو بخش دے، زہرا کی دعائیں لے رہے ہیں، او سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار۔ اللہ علی اکبر ہم شکل پیمبر تھے آج اسے وسیلہ بنا کے دعا مانگیں عزیز و خود یزیدی لکھتے ہیں جب علی اکبر خیمے میں تھے او کبھی خیمے کا پردہ اڑتا تھا کبھی گرتا تھا بڑی دیر ہو گئی علی اکبر نہیں آئے علی اکبر جب بھی جانا چاہتے تھے پھر کوئی بہن پھر کوئی ماں گردن میں باہیں ڈال دیتی اکبر جی بھر کے زیارت کرنے دو تھوڑی دیر میں یہ چہرہ خاک خون میں مل جائے گا جب بہت دیر ہو گئی مولا حسین نے فرمایا بی بیو مسافر کا راستہ نہ روکو مسافر کو جانے دو اب بی بیوں نے دو قطاریں بنائیں علی اکبر جب دونوں قطاروں سے جلنے لگے تو ایک کونے سے میٹھی سی آواز آئی کیا آواز علی اکبر اس بیمار سے بھی تو مل کر جاؤ سید سجاد کمر کو ہاتھوں کے سار لیے آئے بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا او خدا حافظ علی اکبر حضر علی اکبر خیمے سے نکل آئے علی اکبر گھوڑے پہ سوار مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ جنگ دیکھ رہے آئے بہت ساروں کو فنار کیا ایک ظالم نے سر پہ برچھی ماری اور دوسرے نے سینے پہ برچھی اب دلوں کو کربلا لے جائیے میں منظر بتا رہا ہوں او علی اکبر کا سر گھوڑے کے سر پہ ہے اور گھوڑا وہیں گھوم رہا چاروں طرف دشمن ہے میں کہوں گا اے زلجنا تو حسین کے لال کو دشمنوں سے نکالتا کیوں نہیں حسین کا لال زخمی ہے اور سنیں گے اگر زلجنا کو زبان ہو کیا جواب دے گا کہے گا اے ذاکر تو کربلا میں نہیں تھا تو میری مجبوری نہیں جان میں کب جاتا تھا حسین کا لال ہم شکل پیمبر اور دشمنوں کے حوالے کر دوں مگر میری مجبوری سن علی اکبر کا سر میرے سر پہ تھا علی اکبر کا سر زخمی تھا اس سے خون بہ رہا تھا وہ خون میری آنکھوں میں تھا مجھے دکھائی کب دے رہا تھا اور جیسے حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور زلجنا کو کچھ نظر نہیں آ رہا ظالموں نے پھر حملہ کیا علی اکبر زمین پہ گر گئے جیسے گرے آواز دی آواز دی یا بتا میرے مظلوم بابا تیرا اکبر گر گیا عزیز و مقتل کے جملے مولا حسین چند قدم آگے بڑھے
مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا, کچھ نظر نہیں آیا, حسین کی پریشانی سنا, وہیں سے آواز دی, او دونی یا بنیا اکبر, تیرے بابا کو نظر نہیں آ رہا, تو آواز دے تاکہ تیرے آواز کے سہارے میں تیری لاش پہ آؤں. مجھے نہیں معلوم حسین کیسے اکبر کی لاش پہ آئے, گود میں سر لیا, فرمایا علی اکبر پوری زندگی تو نے بابا سے کوئی سوال نہیں کیا, جو بھی مانگا پھوپھی زینب سے مانگا, آخر باپ کا بھی دل ہے, آج کچھ مانگ لے. اکبر نے کیا مانگا, کہا بابا تھوڑی دیر مجھے خیمے میں لے چلے, میں اماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اچھا میرے لال, حسین اٹھے, حسین نے ایک سر علی اکبر کے سر کے نیچے دیا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سر کے نیچے دیا, دوسرا ہاتھ علی اکبر کے پیروں کے نیچے دیا, او نجف کی طرح منہ کر کے کہا, ہوگا یا علی مدد بابا, او مشکل کشا بابا, آج حسین بڑی مشکل میں. لاش کو اٹھایا مگر ہاتھ لرزے, دوبارہ لاش اٹھائی, لاش سینے تک آ گئی, مگر حسین نے کہا علی اکبر بوڑھے باپ پہ ایک احسان کر دو, اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو, تاکہ تیرے سہارے تیری لاش لے چلوں. عزاداروں سنیں گے, علی اکبر نے ایک ہاتھ تو بابا کے گلے میں ڈالا, مگر دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. حسین نے فرمایا میرے لال, دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ علی اکبر نے کہا بابا, اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں چاہ. حسین نے فرمایا علی اکبر میں صابر حسین ہوں, ذرا ہاتھ ہٹانا. جب ہاتھ ہٹا, او ٹوٹا ہوا برسی کا پھل نظر آیا. حسین نے پھر علی اکبر کو زمین پہ لٹایا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا, اور دوسرا ہاتھ برسی کے پھل میں ڈالا, آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی, دادا ابراہیم او نانا رسول خدا, دادا ابراہیم کو بھی لے آئے اور اسماعیل کو بھی لے آئے. آپ دیکھے میری آنکھوں پہ پتیاں تو نہیں ہے. آپ دیکھے میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں ہے. یہ کہہ کر برسی کو کھینچنا چاہا, وہ اکبر کی لاش تڑپی, کربلا میں زلزلہ آیا, خیمے کے در سے زینب کی آواز آئی, ٹھہر جا حسین, ٹھہر جا
شکل نہیں اٹھا سکے گا، شہروں میں زینب آتی ہوں مل کے لاش اٹھائیں گے۔ اب میری بہن مائیں غور سے سنیں، زینب کی جیسے آواز سنی، ٹھہرو حسین میں بھی آتی ہوں، دونوں مل کے لاش اٹھائیں گے۔ او حسین اکبر کو بھول گئے، وہیں سے آواز دی زینب میری زندگی میں، او خیمے سے نہ نکلنا، میں نے تیرے پردے پہ او اکبر کو قربان کیا۔ میری بہنوں سنو، حسین کیا کریں، میں نے اکبر کو زینب کے پردے پہ قربان کیا۔ اگر کوئی بہن ماں بغیر پردے کے او مجلس میں آئے گی، حسین کا بھی دل دکھے گا، زینب کا بھی دل دکھے گا۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ، علی اصغر کے بابا ہمارا سلام کر لیں۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن